اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فتطہروا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نواقض وضو کا بیان. گزشتہ دروس میں طہارت اور طہارت کے بعد وضو کے فرائض، سنتیں اور کچھ آداب و طریقے بیان کیے جا چکے تھے. آج ان چیزوں کا ذکر ہوگا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جن چیزوں کے ہونے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے یا مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرے، جسے حدث اصغر بھی کہا جاتا ہے. بعض فقہا نے آج کے موضوع کو اسباب حدث اصغر سے بھی تعبیر کیا ہے. ہم مسئلے کو جاننے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وضو کا حکم جو تھا وہ کس طرح سے تھا. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتری، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ جو لمبی آیت ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو یا نماز پڑھنا چاہو تو وضو کر لو، وضو کی ترتیبات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کیا اور یہی مسنون بھی ہے. ہر نماز کے لیے وضو کریں یا ہر وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں، جسے تحیت الوضو بھی کہتے ہیں. اس کی تفصیلات سنن اور نوافل کے ابواب میں انشاءاللہ آنے والی ہے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وضو سے چار یا پانچ نمازیں پڑھی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کا معمول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدا صنعته، بعض دوسری روایت میں عمدا فعلته، میں نے یہ کام بھول کے نہیں، جان بوجھ کے کیا ہے. میں نے ایک وضو سے چار یا پانچ، بعض روایتوں میں چار کا لفظ ہے، بعض میں پانچ کا لفظ آتا ہے، پانچوں نمازیں یا چار نمازیں جو میں نے ایک وضو سے کی ہے، اور مسا الخفین بھی موضوع پر بھی مسا بھی کیا تھا، جو موضوع کے مسا کی بات آئے گی اس میں بھی اس حدیث کا ذکر ہوگا، تاکہ امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں، کئی فرائض پڑھی جا سکتی ہیں. ورنہ اس سے پہلے تک یہ معمول تھا یا یہ حکم تھا یا صحابہ یہ سمجھ رہے تھے؟ اور قرآن مجید کی آیت کا جو ظاہری مفہوم بھی لگتا ہے کہ وہ یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا گویا فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ بات ظاہر کر دی، واضح کر دی کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب اتنی بات معلوم ہو جائے تو اب یہ بتانا یا یہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں سے وضو باطل یا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب پہلے بنیادی طور پر فقہاء کرام نے پانچ، اگر اس کو مختصر کیا جائے تو چار چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے نیند یا بے ہوشی کے باعث، یعنی نیند یا بے ہوشی کی سبب انسان کی عقل زائل ہو جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا ہوش نیند کی وجہ سے ختم ہو یا انسان کا ہوش بے ہوشی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ختم ہو جائے اور اسے یہ پتا نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسے یہ پتا نہ چلے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے، تب اس وقت اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکاء السہی العینان فمن نام فلیتوضا، آنکھیں ہوا کے خارج ہونے میں مانع ہیں، یعنی جب تک انسان بیدار رہتا ہے اسے ہوا کے خارج ہونے کا علم ہوتا ہے، جب نیند کا غلبہ ہو اور اسے اس کا علم نہیں ہوتا تو لہذا جو بھی سو جائے تو پھر نماز سے پہلے اسے وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ اب آتے ہیں نیند کے بارے میں۔ نیند میں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی نیند جس میں انسان کے ہوا کے خارج ہونے کا امکان ہو یا خارج ہونے پر پتہ نہ چلنے کا امکان ہو، ایسی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے، دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے، انسان کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا جو سبب ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ۔ پہلا سبب نیند یا بے ہوشی کی وجہ سے انسان کا ہوش نہ رہے تو پھر اس وقت اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اس نیند میں بھی ایسی نیند جس میں ہوا کے خارج ہونے کے بعد انسان ہوا کے خارج ہونے کا امکان ہو اور انسان کو پتہ نہ چلے۔ دوسرا سبب، انسان کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، چاہے خون ہو یا کوئی کیڑا ہو یا کوئی نجاست ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز، اگر انسان بغیر کسی حائل کے، انسان بغیر کسی حائل کے اگر اپنی یا چھوٹے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو یا بیمار کی ہو شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مس ذکرہ فلا یصلی حتی یتوضا، جو بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو وہ نماز سے پہلے وضو کر لے۔ یہ تیسرا بنیادی سبب ہے۔ دوسری روایت میں، بیہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اخطا بیدہ، اور ایک اور روایت میں من اخطا براحتہ، جو اپنی ہتیلی، یعنی ہتیلی کا جو اندرونی حصہ ہے، یہ حصہ اگر انسان کی شرمگاہ کو لگ جاتا ہے تو پھر اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا سبب ہے، اور چوتھا سبب بھی قرآن مجید کی جو آیت ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی آیت میں اس کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تم بیمار ہو وضو نہیں کر سکتے، او علی سفر، او مسافر ہے اور پانی نہیں مل پا رہا ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر آیا ہوا ہے، او لامستم النساء، اور کسی نے عورت کو چھو لیا ہے اور پانی نہیں مل پا رہا ہے، تو اسے تیمم کرنا چاہیے۔ اس آیت میں جو کلمہ او لامستم النساء ہے، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، تین جلیل القدر صحابہ کی جو تفسیر یا توضیح وارد ہوئی ہے، موطأ امام مالک میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، عن عبد اللہ ابن عمر انہ کان یقول قبلۃ الرجل امرأته وجسها بیدہ من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بیدہ فعلیہ الوضوء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے یا اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ بھی ملامسہ میں سے ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے وضو کرنا، اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دو طرح کی روایات ملتی ہے اس آیت کی تفسیر میں، ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے اور ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن الخطاب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو قرآن مجید میں او لامستم النساء ہے، اس سے مراد ہم بستری لیتے ہیں، جبکہ یہ تین صحابہ اس سے ہم بستری نہیں، صرف ہاتھ لگانا یہ مراد لیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر کا اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت میں اولا مسلم سے مراد ہاتھ لگانا ہی ہے۔ متعدد احادیث کو جمع کرنے کے بعد فقہائے شافعیہ نے مطلب بیان کیا ہے کہ اگر کسی ایسے نامحرم کی چمڑی کو ہاتھ لگے جو شہوت کی عمر کو پہنچ گئے ہو تو اس کو اس کی چمڑی کو ہاتھ لگانے سے یا چمڑا لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. متعدد روایتوں کو جمع کرنے کے بعد فقہائے شافعیہ نے یہ بات بیان کی ہے. اگر محرم کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور محرم سے مراد وہ محارم ہے جو ہمیشہ کے لیے محرم ہوتے ہیں. یہ بات بھی چونکہ فقہ کے ان ابواب میں کتاب النکاح و طلاق وغیرہ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ محرم کی دو قسمیں ہیں, موقت اور محرم مؤقت. یعنی وہ لوگ جو وقتی طور پر حرام ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوتے ہیں. یہاں جب ہم محرم کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ محارم ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوتے ہیں. تو یہ چار چیزیں ہیں, ان چار چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر چند چیزیں منع ہو جاتی ہیں. پہلی چیز, جب انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا منع ہے, کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہونا شرط. دوسری چیز, سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کا کرنا منع ہے, کیونکہ سجدہ نماز ہی کی طرح ہے. اسی لیے اگر سجدہ تلاوت کا موقع ہو تو آدمی نماز سے باہر ہو تو تکبیر تحریمہ اور پھر سجدہ اور سجدے سے اٹھ کر سلام کرنا ہے, کیونکہ سجدہ احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید کی آیات میں اکثر صرف سجدے کا ذکر کم ہے. سجدے سے مراد جہاں پر بھی سجدے کا لفظ آیا ہے اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے. تیسری چیز, طواف کرنا. اور چوتھی چیز, مصحف چھونا. ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہیں, اور ان تفصیلات سے پہلے ہم ان نواقض وضو سے متعلق جو چند مسائل ہیں اس کو بیان کرنا مناسب ہمیں معلوم ہوتا ہے. اگر کوئی کسی شخص کو بیماری ہے جس کو سلس البول یا دائم الحدث کی بیماری ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی اذان ہو وہ وضو کر لے اور فوراً نماز پڑھے, اور اس دوران اگر قطرے نکل جاتے ہیں یا ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے معفو ہے. اس شخص کے لیے اگر اس کی اس بیماری کا علاج ہو گیا اور وہ صحت یاب ہو گیا تو پھر اس کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر وہ کیفیت معفو عنہ نہیں. دوسری چیز, اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگے لیکن کپڑا حائل ہو, چمڑی کو ہاتھ نہ لگے, تو پھر اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے انسان کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے اور کپڑا حائل ہو تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. آدمی اس طرح سے سوئے کہ اس طرح سے آدمی تشہد اول میں بیٹھتا ہے اور وہی کیفیت سمجھانے کے لیے زیادہ قریب محسوس ہو رہی ہے, معلوم ہو رہی ہے کہ جس طرح آدمی تشہد اول میں بیٹھتا ہے اس حالت میں بیٹھ کر اگر آدمی سوتا ہے تو پھر ایسی نیند سے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر تشہد قعدہ ثانیہ جس کو کہتے ہیں, یعنی جو سلام والے التحیہ جس کو ہم کہتے ہیں, اگر اس کیفیت میں بیٹھتا ہے پھر اس کو نیند لگ جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں چند تفصیلات تھی. اس سلسلے میں اگر سوالات ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا, باوضو حالت میں انسان مصحف کو چھو نہیں سکتا, البتہ اگر مصحف کے گرنے کا خطرہ ہو یا اس کی بے حرمتی کا خطرہ ہو تو پھر اس کو اٹھا کر ایسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں جس سے قرآن کی بے حرمتی نہ ہو, اس کی گنجائش ہے. چھوٹے بچے ہو تو میں سوال, دیکھیے چھوٹے بچے ہیں تو چونکہ ہم نے نواقض وضو میں چار باتیں بیان کی جس میں سے دو چیزوں کا تعلق چھوٹے بچوں سے ہو سکتا ہے. اگر چھوٹے بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اگر چھوٹے بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر چھوٹے بچے کو یا چھوٹی بچی کو, جس کو کہتے ہیں غیر مستحاج, یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7 سال سے کم کم و بیش, اس کی عمر کی تحدید نہیں ہے, یہ تقریبی عمر ہے. تو 7 سال سے کم کی عمر کی بچی ہے, چھوٹی بچی ہے یا بچہ ہے, تو اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انسان کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلے سوائے منی کے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. البتہ اگر منی نکلتی ہے تو پھر اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. ایک سوال, کیونکہ فقہی مسئلہ ہے اور ہمیں شریعت کا حکم بیان کرنا ضروری ہے, اور کوئی بھی مسئلہ ہو اور اللہ کی شریعت میں اس کی وضاحت ہو, احادیث مبارکہ میں چاہے صراحت ہو یا احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس کی تفصیلات بیان کی ہوں, تو اسے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اگر انسان بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے مستقل قطرات نکلنے کا خدشہ ہو یا نکل رہے ہو, تو اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اذان کے فوراً بعد طہارت حاصل کرے اور اس کے بعد وضو کرے اور نماز پڑھے, اور اس دوران اگر کوئی بھی چیز نکل جاتی ہے تو وہ اس کے لیے معفو عن ہے. لیکن اگر کسی کو کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ نماز میں یا نماز سے باہر یا کوئی بھی چیز نکل جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے, کیونکہ ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, اضطرار کو بھی دو شرطوں سے شریعت نے قید کیا ہے, غیر باغن ولا عاج. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے الضرورت تتقدر بقدرها, ضرورتیں بقدر ضرورت ہی چیزوں میں چھوٹ دیتی ہیں. اگر کبھی کبھار اس طرح سے ہوتا ہے کہ نماز میں ہوا نکل گئی, اچھا اگر نماز میں ہوا نکلنے کا اندیشہ ہو تو اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نماز نہ توڑیں جب تک کہ آپ کو اس کا یقین نہ ہو. یا کبھی کبھار قطرات کے نکل جائیں تو پھر اس کو صاف کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. ابھی یہ سوال جو آیا ہوا ہے, یہ سوال اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. کوئی بھی چیز انسان کی اگلے یا پچھلی شرمگاہ سے نکل جائے سوائے منی یا نطفے کے, سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کسی کو بیماری ہو تو اس کے لیے دائم الحدث کا حکم لاگو ہوتا ہے, یعنی اذان کے فوراً بعد صاف صفائی استنجا کر کے وضو کر لے, پھر اس کے بعد نماز پڑھ لے.
ایک سوال یہاں پر آیا ہوا ہے، لیکن اس کا سوال، چونکہ یہ سوال آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کیا سود کی رقم سے اپنے محلے کے کا راستہ بنا سکتے ہیں جو بہت خراب ہو گیا ہے اور سب کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ آئندہ دروس میں دیا جائے گا، اور اسی موقع پر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سود کی رقم سے متعلق صرف اتنا کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سود کی جو رقم ہے وہ آپ کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر سود کی رقم کا جو مالک ہے اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے اس رقم کو مصالح عامہ، جو عمومی مصالح کی چیزیں ہیں، اس میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ فقہاء کرام نے اپنی فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے، التخلص من الحرام، اگر کسی کے پاس حرام کا مال ہو تو اس سے چھٹکارا کیسے پائیں، اس سے چھٹکارا پانے کا طریقہ فقہاء کرام نے بیان کیا کہ اس مال کو عوام الناس کے مفادات میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بقیہ تفصیلات جب زکاۃ وغیرہ کی بحث آئے گی تو اس میں بیان کریں گے۔ غسل کے یہ ایک اور سوال، دوبارہ وہی سوال آ رہا ہے، تو غسل کے باب میں ہی اس کی تفصیلات بیان کریں گے، اور وہیں پر مفصل بیان کرنا زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نجاست کے باب کے ساتھ ساتھ جو جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اس کی جب تفصیلات آئے گی تو یہ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ جو سوال جو آیا ہوا ہے اس میں دو قسمیں بن جاتی ہیں، تو اس لیے تفصیلات اس کی انشاءاللہ غسل کے ابواب میں بیان کی جائیں گی۔ اگر انسان مزی نکلتی ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا، اور اگر منی نکلتی ہے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور جس کی تمام تفصیلات غسل کے باب میں بیان کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو لہذا آئندہ فقہ کی اس ترتیب کے بجائے یہ کوشش ہوگی کہ روزہ، زکاۃ وغیرہ کے مسائل کو پہلے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اس کے بعد چونکہ اتنے ہفتے نہیں ہیں کہ روزے اور زکاۃ کے مسائل کے بعد کوئی وقت بچ جائے، تو لہذا ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس ترتیب کو یہیں پر روک کر روزے کے مسائل اور اس کے بعد زکاۃ کے مسائل کو بیان کیا جائے، اور پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد اس ترتیب سے تسلسل کے ساتھ کلاسز۔ تو یہیں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کو سیکھنے اور سیکھ کر صحیح طریقے پر دین پر عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اكتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ امين۔ سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب